الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج رجب کی 27 تاریخ ہے دو دن بعد ماہ شعبان شروع ہو جائے گا جو در حقیقت تمہید ہے ماہ رمضان مبارک کی جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ شعبان کا مہینہ میرا ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے خصوصاً اس اعتبار سے کہ وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان مبارک کا پورا پروگرام در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں کے تجدید تعلق اور تجدید عہد کے مقصد کے تحت ہے اور رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ شعبان کا ہے. ان موضوعات پر تفصیلاً تو گفتگویں انشاءاللہ جمعے کے خطابات میں ہوگی. اس وقت ان امور کا تذکرہ صرف اس اعتبار سے ہوا ہے کہ دعوت رجوع الی القرآن یعنی مسلمانوں کو اثر نو قرآن مجید کی طرف متوجہ اور راغب کرنے کے لیے کوشش اور دعوت جس کے لیے میں اور میرے رفقاء اور وہ انجمن جو میں نے قائم کی انجمن خدام القرآن مختلف عنوانات سے کوششیں کر رہے ہیں جن سے آپ میں سے اکثر حضرات کم و بیش واقف ہیں. اس کے ضمن میں ہمارے بعض رفقاء کا یہ خیال ہوا کہ اس شعبان کے دوران ایک خصوصی منظم کوشش کی جائے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف راغب کیا جائے. اس منظم کوشش کے لیے نقطۂ آغاز کے طور پر یہ 6-7 لیکچرز ہیں کہ جن کا سلسلہ آج شروع ہو رہا. ان کا تفصیلی پروگرام تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہ جو نقطۂ آغاز ہے آج اس کے لیے میں نے یہ موضوع معین کیا ہے کہ پوری دنیا میں بالعموم اور بر صغیر ہند و پاک میں خاص طور پر رجوع الی القرآن کی جو تحریک شروع ہوئی اور جا جس کا بحمد اللہ اب کافی چرچا ہے. اس تحریک کا آغاز کب ہوا؟ ہمارے کن بزرگوں نے اس میں حصہ لیا ہے؟ کن کی مساعی کو اس میں دخل ہے؟ جن کے احسان کا بوجھ ہماری گردنوں پر. پھر یہ تحریک کن مراحل سے گزری ہے؟ اس کی کون سی شاخیں وہ ہیں کہ جو گمراہی کی طرف مڑ گئی؟ اس لیے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن ہی کے ذریعے سے اللہ تعالی بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب توجہ کا ارتکاز دوبارہ ہوا قرآن مجید پر تو جہاں اس سے ہدایت کے چشمے پھوٹے وہاں بعض شاخیں گمراہی اور ضلالت کی بھی وجود میں آئیں. ان امور کا جائزہ ہے جو میں آج ایک مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ پوری گفتگو پھر بالآخر مرتکز ہوگی اس نقطے پر کہ جو کوشش اس زمن میں میں کر رہا ہوں جس کے سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 16-17 برس کے دوران میری بیشتر اور بہتر کوششیں صرف ہوئی تو اس کوشش کے اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ میں نے علم و تفسیر قرآن کے کن چشموں سے استفادہ کیا؟ میرے ذہن اور فکر میں کس کس جانب سے اجزاء شامل ہوئے؟ یہ میری آج کی گفتگو کا آخری نقطہ ہے. اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز پہلے ہی سے متاثر ہے. پھر یہ کہ موضوعات کا ایک طویل سلسلہ ہے. یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جس سے ایک مشکل کا احساس ہو رہا ہے. میں ہما اللہ تعالی کی تائید و توفیق کے بھروسے پر آغاز کر رہا ہوں. آپ بھی دعا فرمائیں کہ میں اپنے معافی ضمیر کو بہتر سے بہتر انداز میں جامع سے جامع انداز میں آپ کے سامنے رکھوں. میں نے جو عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص رجوع الی القرآن کا ایک سلسلہ ہے تو اس زمن میں ایک کہاوت ہے جو بعض دینی حلقوں میں کہیں سنی جاتی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی دور کے بارے میں ہے ورنہ جو ہماری تاریخ کا دور اول ہے صدر اول اس کے اعتبار سے تو قرآن مجید کا محبت اس کے نزول کی جگہ بھی عرب اس کا فہم بھی اہل عرب ہی کو حاصل ہوا اس پر بہترین صورت میں عمل کی توفیق بھی اہل عرب ہی کو نصیب ہوئی. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وہ لوگ کے جو بات سنیں پوری توجہ سے اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہے اس کی پیروی کرے تو اس کا مصداق کامل کون؟ صحابہ کرام حضرات تابعین تبع تابعین و تمام و کمال عمل بھی اس پر انہوں نے کیا. اس پہلو سے تو قرآن مجید سے تعلق کے جتنے بھی پہلو ہیں اس میں اولیت اقدمیت جامعیت وہ اہل عرب ہی کو حاصل ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. البتہ اس دور کے بارے میں شاید وہ کہاوت صحیح ہو. کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا عرب میں, اسے پڑھا مصریوں نے. فن قراءت جو ہے وہ اپنے عروج پر اس وقت مصر, اس کو لکھا ترکوں نے. فن کتابت اس میں چوٹی پر ہے ترک, اور اس کو سمجھا اہل ہند نے. یہ بات جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا, رجوع الی القرآن کا جو دور آج میری گفتگو کا موضوع ہے اس کے اعتبار سے 100% درست. جو دور اول ہے اس کے بارے میں صرف چند باتیں میں اختصار سے گوش گزار کروں گا. قرآن نازل ہوا عرب میں, اسے سمجھا اہل عرب نے, اس پر عمل کیا اہل عرب نے, اس کے نظام کو قائم کیا اہل عرب نے. عرب سے باہر جب یہ اسلام نکلا ہے تو جسے اقبال نے کہا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, اس سیل کے دو رخ بنے. ایک عراق سے ہو کر ایران کی طرف, اور پھر ماوراء النہر, اور پھر بہت دیر بعد ہندوستان. یہ ایک رخ ہے سیلاب کا. دوسرا رخ ہے عرب سے نکل کر شام, سیرائے سینا, مصر اور شمالی افریقہ, جس سے پھر آگے اسپین اور اندلس تک بات پہنچ. شمال میں پیش قدمی زیادہ نہیں ہوئی. وسط ایشیا کا سلسلہ کوہ جو ہے وہ اس علاقے کے ایک فصیل کے معنی ہے. جیسے اقبال نے کوہ ہمالیہ کے بارے میں کہا, اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستان. دوسرے یہ کہ بازنطینی امپائر جو ہے وہ بڑی مضبوط تھی, ترکی سے آگے اس سیلاب کو اس نے بڑھنے نہیں دیا. تو یہ دو دھارے ہیں, ایک مشرقی دھارا ایک مغربی دھارا. ان دونوں دھاروں کے مابین ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق رہا ہے. یہ مغربی دھارا جس طرح بڑھا, ادھر چونکہ کوئی خاص تہذیب کوئی تمدن پہلے تھا ہی نہیں, زیادہ سے زیادہ مصر کہہ لیجئے تہذیب و تمدن کا گہوارہ, آگے سہرا ہے. لہذا اس طرف تو اسلام بڑھا ہے تو اس کی بالا دستی اور اس کا غلبہ ٹوٹل رہا. اس نے مقامی زبانوں کو ختم کر دیا, مقامی تہذیبوں کو ختم کر دیا, اور عربی تہذیب اور عربی زبان کا سکہ جو ہے اس پورے علاقے پر رواں. آج وہاں کوئی اور زبان ہے ہی نہیں. اس کا سبب جان لیجئے کہ چونکہ وہاں پہلے سے کوئی جاندار تہذیب مقابلہ کرنے والی تھی نہیں, کوئی جاندار زبان, کوئی جاندار ادب, کوئی جاندار فلسفہ نہیں. لیکن مشرقی رخ کا دھارا جو ہے اس کا معاملہ بڑا مختلف ہے. یہاں تو پہلے سابقہ ایران سے تہذیب, تمدن, زبان, ادب. پھر جب بات آگے بڑھی ہے تو ہندوستان تہذیب, فلسفہ, منطق, زبان, ادب. لہذا اسلام تو پھیلا لیکن وہ اسلام عربی اسلام نہیں تھا. ایک تو عربی زبان جو ہے اس رخ پر صرف علماء کے پڑھنے کی چیز رہی, عوام عربی زبان سے واقف نہیں ہوئے کسی دور میں, یہاں تک کہ سرکاری زبان جو ہے وہ فارسی رہی. تو ایران میں بھی ماوراء النہر, ترکستان کا جو علاقہ ہے جو اکثر و بیشتر اس وقت روس کے تسلط میں, اور وہیں سے ہو کر اسلام آیا ہندوستان میں. لہذا یہاں بھی جو ہماری تہذیب بنی اور ہمارا تمدن بنا اور ہماری حکومت بنی, اس میں اصل زبان جو ہے وہ فارسی زبان رہی ہے. حکومت کی زبان, کچہری کی زبان, عدالت کی زبان, یہ زبان پڑھے لکھے لوگوں کی زبان, فلسفے کی زبان, ادب کی زبان, یہ فارسی ہے. عربی زبان صرف علماء کے ہاں لکھنے پڑھنے میں مرمت. اس کا نتیجہ یہ نکلا, اور اس کے ساتھ کچھ اور اسباب بھی ہیں جن کی اس وقت تفصیل میں میں نہیں جا سکتا, کہ قرآن مجید اکثر و بیشتر عوام کے لیے صرف ایک کتاب مقدس بن, پڑھو ثواب حاصل کر لو, عوام کے لیے. علماء اسے پڑھے سمجھے وہ بات اور, بدقسمتی سے علماء کی توجہ بھی قرآن کی طرف نہیں ہوئی. اس لیے کہ جب اسلامی حکومت اور ریاست کا معاملہ ہو گیا تو اصل اہمیت ہوئی قانون کی. قانون اسلامی جو ہے اس کا پہلا منبع تو قرآن ہے, لیکن اس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ تو یا حدیث سے ماخوذ ہے, اور یا پھر وہ فقہ کی صورت میں جب مرتب ہو گیا تو قانون مستغنی ہو گیا قرآن سے بھی, قانون مستغنی ہو گیا حدیث سے, وہ تو مرتب ایک فقہ ہے اس کا پڑھنا پڑا گا. قاضی ہو تو اسے دلچسپی قانون سے, مفتی ہے تو اس کو اصل دلچسپی قانون سے. لہذا اکثر و بیشتر تو توجہ ہوئی فقہ پر, کوئی بہت اگر کسی نے تیر مارا تو کچھ حدیث کی طرف, ورنہ یہ کہ اصل توجہات کا ارتکاز اہل علم کے حلقے میں بھی قرآن پر نہیں بلکہ فقہ پر, تصوف پر, کسی درجے میں حدیث پر, وہ بھی بہت کم. یہ تو آپ ایک بنیادی فرق جو ہے وہ مغربی دنیا کا اسلام اور مشرقی دنیا کا اسلام اس میں نوٹ ہے. ہندوستان کی طرف آئیے تو اس میں جو اسلام آیا اس کا پہلا دور تو ہے جبکہ حضرت محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اسلام سندھ تک آیا, یا زیادہ سے زیادہ ملتان تک پہنچا. یہ تو عربی الاصل اسلام تھا, اگرچہ وہ صدر اول کی برکات تو باقی نہیں رہی تھی, یہ تو دور بنی امیہ تھا. خلافت راشدہ کے اختتام کو بھی نصف صدی بیت چکی تھی, لہذا وہ کیفیات جو ہیں دور صحابہ دور تابعین کی وہ تو ہندوستان کی سرزمین کو سرے سے میسر ہی نہیں ہوئی. البتہ جو پہلا دور تھا اس کے بارے میں فی الجملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اسلام آیا تھا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ عربی الاصل اسلام تھا, اس پر عجم کی چھاپ نہ تھی, لیکن وہ بڑا ہی ٹیمپریری اور شارٹ لمڈ فیز ہے اسلام کا, محدود علاقے تک رہا. اس کے بعد اصل جو اسلام یہاں آیا ہے وہ 300 برس بعد آیا, درہ خیبر سے آیا. یہ اسلام جو ہے یہ وہ ہے ماوراء النہر کا, ایران سے گزر کر ترکستان میں جو اسلام کی تہذیب نے شکل اختیار کی وہ اسلام ہندوستان, اور اس کے اجزاء دو تھے, حنفیت اور تصوف. یہ اصل دین قرآن اور حدیث یہ پس منظر. تاہم جو پہلا دور ہے اس کا اس میں بڑی برکات تھی. ہندوستان میں واقعتاً اسلام کا بہترین دور وہی تھا, وہ دور کے جس میں ایک طرف معین الدین اجمیری, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ فرید الدین گنشکر, نظام الدین اولیاء, نصیر الدین چراغ, یہ جو عظیم شخصیتیں تھیں ایک طرف ان کا فیض, دوسری طرف تخت ہند پر بھی بڑے بڑے درویش بادشاہ, سلطان التتمش, اس طرح کے لوگ. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ درویش قسم کے جو ہے دست ہند بتائے. یہ دور بہترین دور, لیکن اس دور میں بھی اصل اسلام تھا حنفیت اور تصوف, کتاب اور سنت پس منظر. اس دور سے جب انحطاط شروع ہوا, وہ انحطاط اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا. یہ ایک عجیب بات ہے ہندوستان کی تاریخ میں, دو متضاد باتیں جمع ہوئی ہیں, حکومت اور سیاست کے اعتبار سے ہندوستان میں مسلمانوں کا نقطۂ عروج اکبر اعظم شہنشاہ جلال الدین اکبر اعظم, حکومت اور سیاست کے اعتبار سے وہ نقطۂ عروج, لیکن دین اور مذہب کے اعتبار سے وہ تنزل اور زوال کی انتہا. دین الہی کی ایجاد, دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گویا کہ اس ملک سے بیک بینی و دو گوش, ملک بدر کرنے کی ایک بہت بڑی بڑی زوردار حکومت کی پشت پناہی سے بڑی منظم کوشش. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا, وہ قاعدہ کلیہ کے جو مولانا حالی نے بیان کیا کہ ہر جذر کے بعد مد آتا ہے, اپنے شدت احساس میں انہوں نے کہا کہ شاید ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ قانون جو ہے قدرت کا یہ کار فرما نہیں رہا. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے, لیکن یہ شاعر کا شدت احساس ہے, ورنہ قانون اپنی جگہ ہے کہ ہر جذر کے بعد مد آتا. چنانچہ وہیں سے اب مد کا آغاز, اس مد کے آغاز میں جو پہلی شخصیت ہے ہمارے محسن اعظم بر صغیر ہند و پاک میں, وہ ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ. تصوف کے راہ سے جو برائیاں آئی تھیں اس کے خلاف اصل بند انہوں نے بنا. ظاہر بات ہے کہ سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے پہلے تو یہی ہے کہ جو اس کی اہم ترین نمایاں ترین جو برائی ہے اس کو روکا, اس کے بعد ہوگا کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ ہو. تو یہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کیوں کہلاتے ہیں شیخ احمد سرہندی, کہ 1000 برس اسلام کو ہو گئے تھے اور یہ دوسرا 1000 شروع ہو رہا تھا, اور اس میں یہ عظیم کار تجدید ہے کہ جس کا سہرا ان کے ساتھ. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے لیکن وہ اس وقت موجود نہیں ہے مطبوع شکل میں, میثاق کے فائلوں میں یہ مضامین گم ہیں. ایک اسسمنٹ کہ حضرت مجدد کا کارنامہ کیا ہے, ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں بیان بھی کر سکتا. نمایاں ترین چیز کیا کہ تصوف کے راستے سے جو برائیاں آ رہی تھیں ان کی اصلاح اور اس کو صحیح رخ کی طرف موڑنا, یہ کارنامہ ہے حضرت مجدد. انہی کے بالکل ایک ہم عصر شخصیت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اب انہوں نے دوسرا کارنامہ سر انجام دیا, علم حدیث کا پودا سرزمین ہند میں لگایا. اس کے بعد جو اصل کارنامہ ہے جو میری اس وقت کی گفتگو سے متعلق ہے, اس کا سہرا ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. انہوں نے اصل کام کیا کیا, قرآن مجید کی طرف اثر نو توجہ کو مرتکز کیا. بر صغیر ہند و پاک میں یہ جو تحریک رجوع الی القرآن ہے اس کا نقطۂ آغاز امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہے رحمت اللہ. یہ بھی ایک عظیم مجدد ہیں, 12ویں صدی ہجری کے مجدد. ان کا کارنامہ تجدید بھی بہت سے پہلو ہے اپنے اندر رکھتا ہے. ان سب کا احاطہ اس وقت جو ہے ناممکن ہے نہ پیش نظر ہے. البتہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اس تحریک رجوع القرآن کا نقطۂ آغاز ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ قرآن مجید کا ایک مستند ترجمہ فارسی زبان میں کیا. اب آج تو ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے. جتنے لوگ عربی جانتے ہیں اتنے ہی فارسی جانتے ہوں، تھوڑے سے زیادہ ہوں گے بڑے بوڑھوں میں. لیکن جس وقت یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے اس وقت کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے آج کے اعتبار سے انگریزی میں ایک مستند ترجمہ ہو جائے جو پڑھے لکھے لوگوں کی زبان، جو انٹیلیجنسیا کی زبان، جو اہل علم کا لکھوا فرنگا. تو فارسی زبان میں ترجمہ اگرچہ اس سے پہلے بھی بعض تراجم ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ترجمہ کرنے والا کوئی مسلم علمی حیثیت کی مالک شخصیت نہیں تھی، لہذا اس کی طرف کوئی اعتنا کوئی توجہ ہوئی نہیں. لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت نے ترجمہ کیا تو یہ ایک عظیم کارنامہ. اس پر علماء کی طرف سے ان کے خلاف شورش بھی ہوئی، ہنگامہ بھی کھڑا کیا گیا، کفر کے فتوے بھی لگے، فساد بھی ہوا کہ یہ کیا بدعت کی ہے کہ قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیا. لیکن یہ کہ وہ اس ضرورت کا احساس کر رہے تھے، واقعتاً وہ اپنی جگہ بہت اہم ہوں گے. اس سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے راستے کھلے ہوں گے اور کتنے بڑے حلقے تک قرآن مجید کے علوم اور معانی اور معارف کے پہنچنے کا سلسلہ شروع. دوسرا بہت بڑا کارنامہ حضرت شاہ صاحب کا علم تفسیر پر ایک مختصر سا رسالہ جو آپ نے تحریر کیا، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، بہت مختصر. لیکن یہ کہ اتنا عام فہم، اتنا مدلل، اتنا سادہ کہ عام انسان اس کو پڑھے اور سمجھ لے. اور بڑی بڑی جو الجھنیں ہیں فہم قرآن کے راستے کی وہ صاف ہو، قرآن جیسے ایک کھلی کتاب نظر آنے لگے. یہ دو عظیم کارنامے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے، اور اسی کے باعث میں اس تحریک رجوع القرآن کا نقطۂ آغاز ان کی شخصیت کے ساتھ. ذرا سن بھی اپنے ذہن میں جماتے جائیے، شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے 1763 عیسوی میں. 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی تھی اور انگریز کے قدم ہندوستان میں جم گئے تھے. اگرچہ ابھی پورے ہند پر ان کا تسلط نہیں تھا لیکن آغاز ہو گیا. 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی تھی اور وہ بھی شاہ صاحب ہی کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی آیا تھا ہندوستان اور اس نے حملہ کیا تھا اور مرہٹوں کی طاقت کو توڑا تھا. یہ ان کی خدمات کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کا صرف اس وقت تذکرہ آ گیا سنوں کے ذمہ. تحریک رجوع الی القرآن کے ضمن میں جو دوسرا قدم ہے اس کا سہرا بھی حضرت شاہ صاحب قبلہ ہی کے خاندان کو حاصل. اب ایک نئی زبان ہندوستان میں رواج پا رہی تھی، اردو زبان، لشکری زبان. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ عوام الناس تک مزید قرآن کو پہنچانے کے لیے مستند اردو ترجمہ. یہ کام کنہوں نے کیا؟ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، ابن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ابن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بیٹے انہی کے. شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا لفظی، شاہ عبد القادر نے کیا با محاورہ. 1805 میں چھپا شاہ رفیع الدین کا ترجمہ، 1810 میں چھپا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہ ذہن میں رکھیے، آج تک قرآن مجید کے جتنے اردو تراجم ہوئے ہیں ان سب کا مصدر، ان سب کا مرجع، ان سب کا منبع یہی دو ترجمے. کسی نے اپنے اتنے ظرف کا اظہار کیا ہے کہ اس نے مان بھی لیا ہے. جیسا کہ میں بتاؤں گا، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا ہے اپنے ترجمہ قرآن کے بارے میں کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ وہی مودہ القرآن ہے شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ، میں نے صرف زبان کا محاورہ کچھ تبدیل ہو گیا ہے اس کے اعتبار سے اپ ٹو ڈیٹ کر دیا ہے اس ترجمے کو کہ زبان جو اب جس محاورے میں بولی جا رہی ہے وہ الفاظ لے آیا ہوں، ورنہ ترجمہ خود لکھا۔ باقی جن لوگوں کا اتنا ظرف نہیں ہے وہ اس کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے، لیکن جان لیجئے کہ لا بد من، جہاں کہیں کوئی اشکال ہوگا رجوع کرنا پڑے گا انہی ترجموں کی، یہی مصدر ہے، یہی منبع ہے، یہی اصل سرچشمہ ہے اردو طرح۔ اب یہ سمجھیے یہ 19ویں صدی کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے جب یہ دو ترجمے، 19ویں صدی عیسوی کا اکثر و بیشتر حصہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مختلف اعتبارات سے بڑی پریشانیوں کا اور بڑے سیاسی اور مذہبی قسم کے تصادموں کا اور نئی صورتحال سے دوچار ہونے کا دور۔ انگریز آ رہا ہے 1857 میں تو حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی ختم ہو کر براہ راست تاج برطانیہ کے تحت پورا ہندوستان آ گیا۔ انگریزوں کی شہ دینے سے ہندو بھی سر اٹھا رہا ہے، مسلمانوں اور اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے، انگریزوں ہی کی شہ پر بلکہ سرپرستی میں عیسائی مشنری جو ہے وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو سیاسی اعتبار سے بھی بڑی پریشانی کا دور، مذہبی اعتبار سے بھی بڑی پریشانی کا دور، سماجی اور تمدنی اعتبار سے بھی یہ دور جو ہے بہت ہی پریشانی کا دور۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ تاریخ کا ایک دور ختم ہو رہا تھا، دوسرا شروع ہو رہا تھا، ان دونوں کے مابین جو اکھیڑ پچھاڑ ہوتی ہے وہ تو ایک فطری عمل ہے۔ اس میں صرف یہ چاہوں گا کہ 3-4 لینڈ مارکس جو ہیں اس کے وہ ذہن میں رہے۔ ایک تو تحریک شہیدین جو ہمارے لیے، جس کی یاد بھی آج تک سرمایہ قلب و روح ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دور صحابہ کی یاد کو تازہ کرنے والی تحریک، سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ تحریک در حقیقت تتمہ ہے اسی کار تجدید کا جس کا نقطۂ آغاز شاہ ولی اللہ دہلوی، اس لیے کہ شاہ اسماعیل شہید کون ہے؟ شاہ اسماعیل ابن شاہ عبد الغنی ابن شاہ ولی اللہ، اور جو سید احمد بریلوی ہیں وہ کون ہے؟ انہوں نے تربیت حاصل کی ہے شاہ عبد العزیز ابن شاہ ولی اللہ سے، تو یہ سلسلہ ولی اللہ ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے کہ جس نے ایک تحریک، ایک دعوت، ایک جہاد، قتال فی سبیل اللہ کی شکل اختیار کی۔ لیکن یہ کہ بہرحال حالات ناموافق تھے، وہ تحریک بظاہر دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہ ہوئی، 1830 میں حادثہ بالا کوٹ کے بعد وہ تحریک بظاہر ختم ہو گئی، اگرچہ اس کے اثرات بعد میں بھی دیر تک جاتے۔ دوسرا بڑا واقعہ 1857، جسے پہلے غدر کہتے تھے اب آزادی ہند کی تحریک اور جنگ کہتے ہیں، یہ تھا ملک گیر اور اس میں ہندو مسلمان دونوں شریک تھے، یہ واقعتاً آزادی ہی کی جنگ تھی، اس میں دین کا عنصر بہت کم تھوڑا سا کہیں کہیں شامل تھا، ورنہ یہ کہ جیسے آج کل کی تحریکوں کے بارے میں نے بتایا کہ یہ تحریک اصلاً اینٹی بھٹو تحریک تھی، اس میں مذہب کا بھی حصہ شامل تھا، اسی طریقے سے وہ جنگ جو ہے وہ آزادی ہے ہند کی جنگ تھی، ہندو بھی مسلمان بھی، لیکن یہ کہ بہرحال علماء نے بھی اس میں حصہ لیا، بہرحال وہ بھی ناکام ہوا معظم۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے یہ تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے، ایک طرف مسلمانوں کے لیے قومی، سماجی، معاشرتی، سیاسی اعتبار سے مسائل پیدا ہو گئے، ہندو انگریز گٹھ جوڑ کے نتیجے میں عرصہ حیات تنگ ہو گیا، دوسری طرف مشنریز اور آریہ سماجیوں کی طرف سے جو مذہب پر حملے شروع ہوئے تو وہ ایک پریشان کن صورت پیدا ہو گئی۔ تو اکثر و بیشتر یوں سمجھیے کہ درمیانی جو دور ہے، بلکہ 3/4 حصہ جو ہے 19ویں صدی عیسوی کا ہندوستان کے مسلمانوں پر، وہ اس کیفیت میں گزرا۔ آخری ربع میں آ کر حالات جم گئے، انگریز جم گیا، معلوم ہو گیا کہ اب یہ تو ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس کو تسلیم کر کے ہمیں یہاں اب اپنی بساط جمانی ہوگی، کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہاں سے پھر وہ شروع ہوا سلسلہ، جب ذرا ٹھہراؤ پیدا ہوا تو وہ سلسلہ جو ٹوٹ گیا تھا تحریک رجوع الی القرآن کا، اب پھر اس کی دور جو ہے اس کو آپ یہاں سے شروع کیجئے۔ لیکن اس زمن میں ایک عجیب بات ہے، اسے بدقسمتی بھی کہیے لیکن اللہ تعالی شر میں سے خیر کو برآمد کرتا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس شر سے خیر برآمد ہوا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں ابتداءً ایک شر کا پہلو یہ ہوا کہ اس تحریک رجوع الی القرآن میں اولاً جو شخصیتیں ابھر کر سامنے آئیں وہ انجام کار کے اعتبار سے بہت گمراہ اور بہت غلط راستوں پر مسلمانوں کو ڈالنے کا سبب ہے۔ ان میں ایک شخصیت سر سید احمد خان مرحوم، انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی، 15 پارے انہوں نے لکھے، لیکن ان پر انگریزی تہذیب کی مرعوبیت، سائنس کی مرعوبیت، جسے 19th century ریشنلزم کہتے ہیں، جس اقلیت کا دار و مدار سائنس کے مسلمات پر تھا جو اس وقت مسلمات سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن پر غلبہ تھا اس کا، لہذا انہوں نے تفسیر قرآن کو، معانی اور مفہوم کو اس کے مطابق کرنے کے لیے توڑا اور بروڑا۔ لیکن چونکہ ان کی شخصیت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے، سیرت نبوی پر جو حملہ کیا گیا تھا مستشرقین کی طرف سے اس کا پرزور جواب انہوں نے دیا تھا، پھر یہ کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے گٹھ جوڑ سے جو مسلمانوں کے لیے سیاسی اور سماجی اعتبار سے خطرات پیدا ہوئے تھے، ان کے ذمن میں وہی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو جگایا اور بر وقت اقدام کرنے کی طرف ان کی رہنمائی کی، لہذا ان کی مقبولیت جو اصلاً ان دوسری چیزوں کی وجہ سے تھی وہ مقبولیت قائم رہی، ان کے اثرات پھیلتے رہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان سے تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو چیز شروع ہوئی اس نے بعد میں جو انڈے بچے دیے ہیں وہ بہت ہی گمراہ کن قسم کے شعبے ہیں جو ہمارے ہاں پیدا ہوئے، ان کا ذکر میں بات کروں گا۔ دوسری بڑی شخصیت جو ابری وہ آن جہانی غلام احمد قادیانی کی تھی، وہ بھی ابتدان مقبول کیوں ہوئے کہ آریاؤں کے حملے کا جواب دیا۔ 1775 میں ستیارت پرکاش لکھی گئی تھی جس نے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر دیا، اس کا جواب دینے والا 1775 نہیں 1875 میں 1883 میں اس کا جواب جو لکھا ہے وہ سرمے چشم آریا وہ غلام احمد قادیانی نے لکھا، تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سرور بن گیا۔ لیکن اس نے بھی اگرچہ خدمت قرآن کے سلسلے میں بڑے بلند بانگ انداز میں کام شروع کیا، اے بے خبر بخدمت قرآن کمر بے بند زا پیش کر کے بانگ برایت خلا نہ مان، اور ایک مصرع ہے اس کا کہ قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، تو اس انداز میں۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب نبوت کا دعویٰ اور مجددیت کا دعویٰ اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور نہ معلوم کیا کیا ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ ایک بہت بڑی گمراہی کی جڑ ڈال گیا جس سے کہ امت کا ایک حصہ بعد میں ہم سے کٹ گیا۔ لیکن یہ دونوں جو شخصیتیں ابھری ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا عجیب بات ہے، قرآن مجید میں بھی یضلو بہی کثیرم ویہدی بہی کثیرا، یہ یضلو بہی جو ہے یہ مقدم ہے یہدی بہی پر۔ تو اس جو تحریک رجوع القرآن کا یہ دور جو شروع ہوا ہے تو اس میں بھی جو پہلا مسئلہ ہوا ہے وہ یضلو بہی کثیرن کا مسئلہ۔ یہ جو دونوں اشخاص ہیں ان کے فہم قرآن یا ترجمہ قرآن یا تفسیر قرآن کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ بالکل مشترک بات ہے، وہی 19th century سائنٹیفک ریشنلزم، سائنسی اقلیت، یہ ہے ان کی اصل بنیاد۔ معراج بھی روحانی تھی، جن جو ہے وہ صرف وہ ذرا مشتعل مزاج لوگوں کو کہتے ہیں، فرشتے کوئی اپنا تشخص اور وجود نہیں رکھتے، وہ فورسز آف دی نیچر ہیں۔ اسی طرح معجزات کی تعویل، اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو اہل مغرب کو پسند نہیں تھیں۔ ابھی میں نے سنا کہ بہت اہم اور بڑا مضمون یورپ میں شائع ہوا ہے، مغربی دنیا میں، ظفر اللہ خان کا، جس میں اس نے بہت بلند بانگ انداز میں کہا ہے کہ ہم ہیں اصل پروگریسو مسلمز، اس لیے کہ ہم نہ رجم کو مانتے ہیں، یہ کتنی وحشیانہ سزا ہے پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کر دینا، نہ ہم ہاتھ کاٹنے کو مانتے ہیں، نہ ہمارے ہاں ارتداد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، یہ سب جو ہے ملاؤں کے ڈھکوسلے ہیں، اصل پروگریسو اسلام تو ہمارا۔ یہ چیزیں آپ کو مشترک ملیں گی سر سید احمد خان میں اور غلام احمد قادیانی، کوئی فرق۔ البتہ یہ ہے کہ سر سید کو اللہ نے بچایا کہ وہ کوئی بڑا دعویٰ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو۔ یہ شخص جو ہے وہ دعوی کے چکر میں پھنس کر ذلوا فاذلوا، گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، اور ضل ضلالا بعیدا، وہ ضلالت اور گمراہی کی ایک انتہا کو جا پہنچا۔ لہذا یہ تو ان میں فرق ہے، لیکن بنیادی جو ان کا فکر قرآن کا سلسلہ ہے وہ بالکل ہے۔ صرف یہ فرق اور سمجھ لیجئے کہ سر سید کے ہاں نری اقلیت ہے، ان کے ہاں اقلیت کے ساتھ کچھ روحانیت کا ذکر ہے۔ وہ بڑی ایمبیگوس روحانیت ہے، لیکن ہے، روحانی اصطلاحات ہے، روحانی دعا، اس کی اہمیت، بس یہ چیزیں تو ذرا ممیز کرتی ہیں۔ لیکن باقی یہ کہ جہاں تک آپ تجزیہ کریں گے کہ تفسیر قرآن میں جو ان کا انداز ہے وہ دونوں کا بھی۔ اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وقت کم ہے، یہاں گنتے جائیے، غلام احمد قادیانی کی اپنی کوئی تفسیر نہیں ہے، لیکن بہرحال اسی کی زیر اثر محمد علی لاہوری نے تفسیر لکھی، پہلے انگریزی میں لکھی پھر اردو میں لکھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح جنگل کی آگ کی طرح وہ تفسیر پھیلی۔ میں بھی آپ کو اپنے اس مضمون سے اقتباس سناؤں گا۔ 3 سال میں 30,000 نسخے اس زمانے میں 1917 سے 1920 تک انگریزی تفسیر کے بک جانے جو ہے اس دور میں، ایک عجیب واقعہ۔ اور آج تک بھی جان لیجئے کہ محمد علی لاہوری واحد شخص ہے جس کی انگریزی میں تفسیر ہوئی۔ کوئی انگریزی خواہ اگر انسان چاہے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا تو کوئی تفسیر نہیں ہے سوائے محمد علی لاہوری لے دے کر۔ بعد میں بہت مختصر حواشی ہیں، انہیں تفسیر نہیں کہا جا سکتا، مولانا عبد الماجد دریابادی کے بھی، باقی صرف ترجمے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایکسپلینیٹری نوٹس کوئی انگریز کوئی ویسٹرن چاہے کہ اسے ملے تو ملے گا تو محمد علی لاہوری کی تفسیر ملے گی۔ میں ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک شعبہ ہے وہ اسلام کی حد سے باہر، لیکن بہرحال اگر مستشرقین نے بھی کوئی خدمت کی ہے تو ہم تو اس کو مانیں گے۔ اور جیسے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ لا یوید ھذا الدین برجل فاجر فاسق، اللہ تعالی اپنے اس دین کی تائید، اپنی اس دین کی نصرت کبھی فاسق و فاجر انسان سے بھی کرا لیتا ہے۔ اب فاسق ہونے کا ایک درجہ کافر ہونے کا بھی، اس لیے کہ یہی لفظ استعمال ہوا ابلیس کے لیے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو یہ لوگ نکل گئے دار اسلام سے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رجوع الی القرآن کی اس تحریک میں ان کا ایک حصہ ہے۔ کریڈٹ اللہ کے ہاں ملے نہ ملے یہ بات دوسری، وہ تو انسان کی نیت سے اور خاتمہ کس حالت میں ہو رہا ہے اس پر فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ بہرحال آپ اس اعتبار سے سوچئے کہ نہ معلوم کتنے لوگوں نے وہ تفسیر پڑھی ہوگی، ترجمہ پڑھا ہوگا، سب کے سب لوگ تو قادیانی نہیں ہو گئے ہوں گے۔ جو لوگ ان کے زیر اثر پہلے ہوں گے، بعد میں نبوت کے دعوے کے بعد بہت سے لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کے حلقے میں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا ایک شغف تو پیدا ہو گیا۔ اس پہلو سے میں نے اپنے اس مضمون میں بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں انہیں کافر نہیں مانتا یا فاسق و فاجر اور گمراہ نہیں مانتا، ضل ضلالا بعیدا، لیکن اس تحریک میں ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے وہ ماننے پڑے۔ اسی طریقے سے سر سید کے مکتبہ فکر میں، اس میں جو گمراہیاں مزمر تھی تفسیر قرآن کے اعتبار سے، اس نے بھی انڈے بچے دیے۔ مولوی عبداللہ چکڑالوی کی چکڑالویت اسی کی شاخ ہے۔
اسی طریقے سے علامہ مشرقی کے جو مذہبی تصورات ہیں، ایک ان کی سماجی تحریک تھی، عسکری تحریک تھی، خدمت خلق کا کام تھا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ان کے مذہبی تصورات اور عقائد تھے وہ بھی فکر سر سید ہی کی شاخ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھئے، بہرحال عبداللہ چکرالوی مولوی تو تھا اور علامہ مشرقی بھی بہرحال ایک مذہبی شخصیت نظر آتے تھے شکل و صورت سے۔ اس فکر نے جو بعد میں رخ اختیار کیے ہیں وہ غلام احمد پرویز ہے اور ڈاکٹر فضل الرحمان ہے جو اس وقت شکاگو میں ہے۔ یہ سب جو ہے در حقیقت یہ فکر سر سید کی شاخ ہے۔ تو آپ ان دونوں کو ذرا دو انتہاؤں پہ رکھ لیجئے، ایک طرف دونوں اوپر جڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ دونوں میں وہی 19th century سائنٹیفک ریشنلزم، یہ ان دونوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ دو دھارے علیحدہ ہو گئے، ادھر آپ قادیانیت، لاہوریت، مولوی محمد علی لاہوری وغیرہ، اور اس کے غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر، تفسیر صغیر، یہ ایک طرف لے آئیے، یہ تو اسلام کی حد سے بھی باہر ہو گئے۔ دوسری طرف سر سید احمد خاں، مولوی عبداللہ چکرالوی، علامہ مشرقی اور پھر غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر فضل الرحمان اور ان کی قبیل، جو بھی مانوی ذریت ان کی ہو وہ ان سب کو وہاں شامل کر لیجئے، تو یہ دو انتہائیں ہیں۔ اب اس کے بین جو معاملہ ہے اس پر بات کریں۔ معاملہ در حقیقت اس شر میں سے خیر ہے جو اللہ نے برآمد کیا۔ علماء ہمارے آج تک بھی بہت حد تک سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنے کوئی فقہ پر ہے تو فقہ ہی میں مگن ہے، اور کوئی اہل حدیث ہے تو بس وہ حدیث ہی میں مگن ہے۔ بحیثیت مجموعی علماء آج بھی قرآن کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہے جس طرح انہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی وہ سوئے ہوئے تھے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہے، جب کچوکے دیے، ایک طرف سر سید کا فکر پھیلا اور لوگوں نے دیکھا، علماء نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، قرآن سے کیا گمراہی پھیل رہی ہے، قرآن سے یضلوا بہ کثیرا کا سماج اب سامنے آیا۔ دوسری طرف غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت سامنے آئی، تو اب علماء کو جاگنا پڑا، انہیں جواب دینا پڑا۔ اور ظاہر بات ہے وہ اقبال کا وہ شعر کہ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام۔ اب آپ کسی تحریک کا جواب جوابی تحریک سے دے سکتے ہیں، کسی فکر کے دھارے کا رخ موڑنے کے لیے جوابی فکر کا دھارا درکار ہے۔ جمود جو ہے وہ کسی تحریک کا راستہ نہیں روک سکتا جب تک کہ حرکت نہ ہو۔ وہ حرکت علماء کے حلقے میں پیدا ہوئی بطور رد عمل، لیکن بہرحال غنیمت ہے کہ جاگے، بر وقت جاگے، اور انہوں نے جاگ کر وہ جو صحیح رخ پر اسلاف کا جو اصل انداز چلا آ رہا تھا تفسیر قرآن کا، اس کی طرف رجوع کیا، اور اب اس کو بھی اردو زبان میں منتقل کر کے اس کو پھیلانا شروع کیا تاکہ اس غلط اور گمراہ کن فکر کا توڑ۔ اس میں جو اصل شخصیتیں ہیں وہ تو ذہن میں رکھیے، حلقہ دیوبند کے علماء میں دو عظیم شخصیتیں، ایک وہ جو میرے نزدیک 14th century کا کم سے کم برے صغیر و ہند و پاک کا اصل مجدد ہے، وہ مرد درویش جسے دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ قرآن، اب وہی ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، اس کو انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ کیا، اس کو صحیح بنایا۔ جو زمانہ 100 برس گزر چکا تھا، کہاں وہ 1810 میں چھپا، اب یہ 1900 کا آغاز ہو چکا ہے، لہذا اس کو ترجمے کو زبان میں جو تبدیلیاں آئی تھی اس کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ کر کے وہ ترجمہ شائع کیا، اس کے ساتھ حواشی لکھے۔ وہ حواشی وہ خود لکھ سکے صرف سورہ نساء تک، بقیہ ان کے حواشی جو ہے مکمل کیے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے۔ میرے نزدیک علماء کی طرف سے جو کوششیں اس دور میں ہوئی ہیں، میں جائزہ بھی لوں گا، اس میں اہم ترین اور اس میں مؤثر ترین اور اس میں جدید ذہن کے قریب ترین وہ یہی ترجمہ اور یہی حواشی قرآن۔ حضرت شیخ الہند کی ذات سے ترجمہ و تفسیر قرآن کی ایک اور شاخ بھی برآمد ہوئی ہے. اصل تو میں یہ سمجھتا ہوں ترجمہ شیخ الہند حواشی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، لیکن ایک ضمنی شاخ بھی ہے، چونکہ حضرت شیخ الہند کی اپنی شخصیت میں جہاد حریت، آزادی کی جد و جہد، انقلابی انداز یہ بھی موجود تھا اور بدرجہ تمام و کمال تھا. ان کی اس شخصیت کا یہ رخ جو ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی کی طرف منتقل ہوا ہے. وہ انقلابی رنگ کی تفسیر، اس گوشے میں پھر دو شخصیتیں اہم ہوئیں اور دونوں کا تعلق آپ کی اسی سرزمین لاہور سے ہے اور یہیں وہ مدفون ہیں، مولانا احمد علی لاہوری اور خواجہ عبد الحی فاروقی رحمہم اللہ. یہ ایک اور سلسلہ ہے، اس میں انقلابی رنگ ہے، اس میں جہاد کا جوش ہے. اگرچہ مولانا عبید اللہ سندھی کی اپنی چونکہ تحریر کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ان کے شاگردوں کے امالی ہیں، انہوں نے جو لیکچرز دیے ان کے نوٹس انہوں نے شائع کیے ہیں، تو کوئی مربوط چیز تو سامنے نہیں آتی. اور اسی طریقے سے مولانا احمد علی نے بھی رحمت اللہ علیہ 40 برس تک درس قرآن کا جو یہاں غوغا بلند کیے رکھا، اس اعتبار سے ان کی عظیم خدمت ہے، لیکن کوئی تفسیر ان کی نہیں ہے، صرف ترجمہ قرآن میں کچھ ربط آیات کی ایک انہوں نے خصوصی کوشش کی ہے. لیکن بہرحال اس کو بھی آپ خدمت قرآن کی ایک مستقل شاخ سمجھیں، اور یہ شاخ بھی ایک ضمنی شاخ ہے اصل میں حضرت شیخ الہند کی شخصیت. دوسری عظیم شخصیت حلقہ دیوبند کی وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. اگرچہ مولانا اشرف علی تھانوی شاگرد بھی ہے حضرت شیخ الہند کے، لیکن ان دونوں شخصیتوں کے مابین اصل رشتہ استاد شاگرد کا نہیں ہے، یہ دونوں پیرل شخصیت ہیں. ان کا اپنا ایک ذہن، اپنا ایک مزاج، اپنا ایک انداز. ان کی تفسیر بیان القرآن، اس کا جو کچھ اثر ہمارے ہاں ہوا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس ایک تفسیر سے 3 تفسیریں نکل چکی ہیں آج تک. مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر بھی در حقیقت شاخ ہے تفسیر بیان القرآن. ترجمہ اصل مفہوم اسی کو لے کر اس پر اضافہ کیا ہے، ایک تو تقابل ادیان کا، خاص طور پر بائبل ہسٹری، ہسٹری آف کرسچینٹی، ہندو ریلیجن، ہندو اعتقادات، ان کا اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ تقابلی مطالعہ، یہ خصوصی کنٹریبیوشن ہے مولانا عبد الماجد دریابادی. دوسری تفسیر اس سے نکلی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی، اس میں اصل وہی ہے، وہی مولانا تھانوی کا بیان القرآن، لیکن اس میں مزید اضافہ جو ہے چونکہ یہ مفتی ہے بنیادی طور پر تو فقہی مباحث بہت تفصیل سے آ گئے. تیسری تفسیر جو مکمل نہیں ہو سکی تھی زندگی میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے، اس کو تکمیل اب کر رہے ہیں ان کے صاحبزادے مولانا محمد مالک کاندھلوی، اس میں زیادہ کلامی انداز ہے، اس کی بھی اصل جو ہے وہی بیان القرآن. تو ایک تفسیر سے 3 تفسیریں نکل چکی. یہ جو 2 شخصیتیں ہیں اس کو بالکل کور سمجھیے، اندرونی کور، اصل مرکز جو ہے، علماء کی طرف سے جو کوششیں ہوئی ہیں اس میں عظیم ترین اور سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی وہ، اور اپنے حلقہ اثر کے اعتبار سے اس دور میں علماء کے حلقے کی طرف سے جو چیزیں آئیں اس میں مؤثر ترین یہی 2 شخصیتیں. اس کے ساتھ ذرا اور 2 چیزوں کا اضافہ کر لیجئے. 2 اور حلقے ہمارے ہاں بڑے بڑے، بلکہ 3 شمار ہونے چاہیے. شیعہ حضرات کی طرف سے بھی اس دور میں کچھ تفسیریں لکھی گئیں، بریلوی علماء کی طرف سے بھی. اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک میدان میں ایک چیز آئے گی تو ایک دوسرے حلقے میں بھی تو اس کی پیاس محسوس ہوگی، اور اس پیاس کو اگر اپنے حلقے سے آپ فیڈ نہیں کریں گے تو پھر لامحالہ وہ دوسرے حلقے کی طرف لوگ رجوع کریں گے. لہذا یہ چیز جو اصل میں نتیجہ تھی اس شر کا، سر سید احمد اور غلام احمد قادیانی کے شر، ان سے اللہ نے خیر برآمد کیا یہ، اور ان کے ذریعے سے وہ حلقہ اور وسیع ہوا، دوسرے حلقوں میں بھی حرکت اور تحریک پیدا ہوئی. تو ترجمہ قرآن مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا، پھر تفسیر قرآن مولانا مفتی محمد نعیم مراد آبادی کی، یہ اس بریلوی مکتب فکر کے اندر یہ ترجمہ اور تفسیر وجود میں آئے، اور یہ بھی بہت پھیلے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا وسیع حلقہ ہے. اور اسی سلسلے میں اب آپ اضافہ کر لیجئے تازہ تفاسیر میں پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر جو ہے ضیاء القرآن اس کو بھی اسی میں شامل. دوسری طرف ایک حلقہ اہل حدیث حضرات کا تھا، ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی پھر اس سلسلے میں کام شروع ہوا. وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ ایک یہ دور ہے رجوع الی القرآن کا، یہ بہت پھیلا ہوا ہے، بہت وسعت اس کی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو نواب صدیق حسن خان صاحب کی تفسیر عربی کی، پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر آئی تفسیر ثنائی اردو میں، اور ایک آسان ترجمہ اور تفسیر احسن التفاسیر کے سامنے کے نام سے آئی. اور سب سے بڑا عمدہ کام یہ ہوا کہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب جو ہے کراچی والے، انہوں نے تفسیر ابن کثیر کا اردو میں ترجمہ کر دیا. یہ گویا کہ پہلی عربی تفسیر ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہو کر شائع ہو گیا. تو جو ہماری امہات التفاسیر ہیں ان میں سے بھی ایک تک ایک عام اردو دان مسلمان کی رسائی، یہ ہے وہ اصل میں وہ حرکت، وہ ایک ایکٹیویٹی، ایک توجہ کا ارتکاز، توجہ کا منعطف ہونا کہ جو اس دور میں ہوا ہے. لیکن وہ سلسلہ اسباب و علل جو میں نے بیان کیا اسے ضرور ذہن میں رکھیے گا، ورنہ یہ ہے کہ اس کو آپ جوڑ کر ایک وحدت اپنے ذہن میں نہیں بنا سکتے. اس حرکت کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا اندازہ دینا چاہتا ہوں. ایکٹیویٹی جو شروع ہوئی، یہ میری وہی تحریر ہے اس سے پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. سب سے پہلے سر سید احمد خان نے 1875 میں اپنے ہفت روزہ اخبار تہذیب الاخلاق میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا جو 11 سال میں 15 پاروں تک پہنچ کر رک گیا. 1903 میں ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ شائع ہوا. 1906 میں مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ شائع ہوا. 1910 میں مولوی فتح محمد جالندری کا ترجمہ شائع ہوا. 1905 میں مولوی عبداللہ چکرالوی کی تفسیر شائع ہوئی. 1911 میں مرزا ابو الفضل ایرانی شیعہ نے انگریزی میں ترجمہ شائع کیا. اس کو دیکھ کر نواب عماد الملک بلگرامی نے اس سے بہتر ترجمہ شروع کیا، لیکن 16 پاروں تک ہی پہنچ پائے تھے کہ فوت ہو گئے، لہذا یہ نامکمل رہ گیا. 1906 میں مولانا اشرف علی تھانوی نے تفسیر بیان القرآن لکھنی شروع کی جو 1915 میں مکمل ہوئی. 1920 کے لگ بھگ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ ما مختصر حواشی شائع ہوا. 1917 میں مولوی محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ قرآن ما مختصر حواشی شائع ہوا. اسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ 1920 تک کل 3 برس میں اس کے 30,000 نسخے فروخت ہو گئے. 1922 میں محمد علی لاہوری ہی کی اردو تفسیر شائع ہوئی، اس کا نام بھی بیان القرآن ہے. یہ آپ نے اندازہ کیا کہ کتنے تراجم اور کتنی تفاسیر جو ہیں، اور یہ ابھی صرف 1920-22 تک کی بات ہے جو آپ کے سامنے آئی. اب ہم نے اپنے ذہن میں 3 اہم گوشے قائم کر لیے. ایک انتہا پر، اور وہ انتہا اس اعتبار سے بھی کہ اسلام کی قانونی سرحد سے بھی باہر، وہ تو قادیانی، لاہوری، محمد علی اور بشیر الدین محمود کے ترجمے اور تفسیریں. ایک مانند دوسری انتہا پر وہ سر سید احمد خان اور علامہ مشرقی، عبداللہ چکرالوی، غلام احمد پرویز، ڈاکٹر فضل الرحمان اور ان کی مانوی ذریت. اس کے عین درمیان میں علماء حقانی، علماء ربانی، جنہوں نے سلف کی کا دامن تھامتے ہوئے اس دور میں تفسیر قرآن پر کمر کسی. اس میں مرکزی شخصیتیں تو مولانا محمود الحسن اور مولانا اشرف علی تھانوی، اس کے علاوہ اہل حدیث حضرات کی خدمات بھی ہیں، بریلوی علماء کی خدمات بھی. بیان القرآن سے وہ 3 تفسیریں نکلیں، اور مولانا محمود حسن صاحب کی ذات سے ایک چشمہ اور پھوٹا، وہ مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد علی لاہوری اور خواجہ عبدالحی فاروق. اب آئیے، یہ علماء جن کو ہم کہہ سکتے ہیں آرتھوڈاکس، قدامت پسند، اسلاف سے وابستہ، دوسری طرف یہ جدیدیت، اس کے درمیان 3 سوتے اور پھوٹے ہیں تفسیر قرآن کے اس صدی کے دوران. ان میں اہم ترین شخصیت میرے نزدیک علامہ اقبال مرحوم کی.
وہ نہ تو عالم قرآن ہے معروف معنی میں، عالم دین نہیں ہے، مفسر قرآن بھی نہیں ہے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ مفسر نہ فقیہ نہ محدث نہ فقیہ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں فکر قرآنی کی نشر و اشاعت اور قرآن کی طرف توجہ کو دوبارہ مرتکز کرنے میں میرے نزدیک ان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن، شاید فرد واحد کوئی اور نہ ہو جو ان کے مقابلے میں آ سکے۔ اس میں ایک طرف تو ان کا فارسی کلام ہے، اردو کلام میں جذبہ زیادہ ہے، فکر جو ہے وہ آخری حصے میں جا کر زیادہ جو ہے اس میں نمایاں ہوتی ہے، ورنہ بانگے درا میں تو کچھ ہندی قومیت بھی ہے، وطنیت بھی ہے، بہت کچھ ہے، کچھ گلو بلبل والی شاعری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ بال جبریل، ضرب کلیم اور بغان حجاز میں جا کر فکر نکھرتا ہے، اصل جو ان کا پیغام ہے وہ فارسی ہے، جس کے بارے میں ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے، گر دلم آئی نئے بے جوہرست، ور بے حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار رسوا کن مرا، اور بے نصیب از بوسہ پاک اللہ۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے اس پیغام میں سوائے قرآن کی اور کچھ نہیں، اس کا مصدر، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ، میری سورس، سورس آف انسپیریشن، یہ سب قرآن۔ پھر جو ان کے لیکچرز ہیں، سکس لیکچرز، بلکہ وہ سیون لیکچرز ہیں، وہ بھی واقعتاً یہ ہے کہ اس جدید فکر کی سطح پر، بلند ترین سطح پر، وہ بھی ایک جدید میتھوڈالوجی ہے قرآن مجید کے سمجھنے کی۔ اختلاف جہاں جہاں ان سے کرے، کوئی شخص کرے، اس کا اس ہر شخص کو اختیار اور حق حاصل ہے، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت جدید دور میں جس علم کلام کی ضرورت ہے، اس کے لیے پرائمر کی حیثیت رکھتا ہے علامہ اقبال کا وہ چھوٹا سا کتابچہ جو چھ خطبات پر بنتا ہے۔ ان کے اس فکر کو، ویسے ان کا نام بیچ کر کھانے والے تو بہت ہیں، ان کے نام سے دکان چمکانے والے تو غلام احمد پرویز صاحب بھی ہیں، اور اس آخری عمر میں آ کر انہوں نے سب سے کاری وار بھی اقبال پر انہوں نے کیا ہے۔ اقبال کو ایک صوفی اور رجت پسند اور غلط، اور جو اصل دور ہے اقبال کا اسے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو بہرحال اقبال کے نام سے دکانیں بہت چمکی ہیں، لیکن اقبال کے اس اصل علمی میدان میں ان کے کام کو آگے بڑھانے والا صرف ایک شخص ہے میرے علم کی حد تک، اور وہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہیں، جنہوں نے قرآن اور علم جدید جیسی عظیم کتاب لکھی۔ آئیڈیالوجی آف دی فیوچر میں جو اصل فلسفہ خودی ہے اقبال کا، اس کو واضح کیا فلسفیانہ سطح پر، جس نے مینیفیسٹو آف اسلام لکھی ہے این 100 برس بعد، مینیفیسٹو کمیونسٹ مینیفیسٹو کی اشاعت کے بعد، اگرچہ بہت کم لوگ ان سے واقف ہیں، لیکن بہرحال مجھے ان سے ایک مناسبت ہے، اور انہوں نے جو پرچہ جاری کیا تھا حکمت قرآن کے نام سے، اب اسے میں ہی دوبارہ جاری کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس جون کے پہلے ہفتے میں اس کا پہلا شمارہ آ جائے۔ ایک تو یہ شاخ ہے، دوسری شاخ وہ ہے جو مولانا ابو الکلام آزاد سے شروع ہوئی، اور جس کو آگے بڑھایا مولانا ابو العلا مودودی۔ مولانا ابو الکلام آزاد کی شخصیت بھی ایک کنٹروورشل ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی ہے، لیکن میں جس ابو الکلام کا نام لے رہا ہوں وہ ہے سن 12 سے سن 20 تک کے ابو الکلام، الہلال اور البلاغ والے ابو الکلام، وہ جو ایک غلغلہ جہاد اور قرآن کی طرف توجہ، قرآن اور جہاد، یہ دو اصل نعرے تھے جن کو لے کر الہلال اور بلاغ اٹھا ہے، اور اس نے ایک وقت میں تو اسلامیان ہند کی توجہ کو اس طرح اپنے اندر کھینچ لیا ہے، جذب کر لیا ہے کہ آج آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امیدیں وابستہ ہو گئی تھی احیاء اسلام کی ابو الکلام کی ذات سے۔ شیخ الہند جیسی شخصیت ہے جس نے ٹریبیوٹ پے کیا ہے، اور کیسے شاندار الفاظ میں، ابو الکلام اس وقت ہوں گے اپنے 20s میں اور شیخ الہند ہے اس وقت اپنے 70s میں، لیکن وہ بوڑھا اور ضعیف اور استاد العلماء اور شیخ الشیوخ، وہ یہ کہتا ہے کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا۔ یہ اتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے، اور ایک ایسے پختہ کار شخص کی طرف سے، اور ایک ایسے
ایک نو آموز شخص کے لیے جب تک کہ نفس انسانی بالکل کتلا نہ جا چکا ہو، انانیت جو ہے اس کو انسان نے رگڑ نہ دیا ہو، اس وقت تک یہ جملہ زبان سے نکل ہی نہیں سکتا. کسی دوسرے کی عظمت کو ماننا، خصوصاً اتنے چھوٹے کی عظمت کو ماننا، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ نفس نام کی کوئی شے انسان کے اندر نہ رہ گئی، انانیت جو ہے اس کا کوئی شائبہ جو ہے اس کی ذات میں نہ رہا ہو، تب یہ ممکن. بہرحال وہ ابو الکلام، اس کے بعد ابو الکلام جدھر رخ موڑ گئے اس کو چھوڑیے. حزب اللہ انہوں نے قائم کی، وہ قائم نہیں ہو سکی، ہوئی بھی نہ تھی کہ ختم بھی ہو گئی، یہ بات دوسری ہے. الجہاد اور القرآن، یہ دو تھیم مسلمانوں کو انہوں نے دیے. اس کے بعد وہ رخ موڑ گئے، اب ایک اور نوجوان سامنے آیا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں جیسے وہ اولمپک ٹارچ چلا کرتی ہے، ایک شخص اس کو ایک ایتھلیٹ لے کر دوڑتا ہے اور آگے جا کر دوسرے کو تھماتا ہے، خود تھک گیا بیٹھ گیا، اب وہ دوسرا دوڑے گا، آگے جا کر تیسرے کو تھمائے گا، خود بیٹھ جائے گا. ابو الکلام نے وہ غلغلہ بلند کیا، تھک گئے بیٹھ گئے، اب وہ ٹارچ مودودی صاحب کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے آگے بڑھایا، انہوں نے جو پرچہ جاری کیا اس کا نام ترجمان القرآن، انہوں نے جو پہلی کتاب لکھی اس کا نام الجہاد فی الاسلام. وہی قرآن اور وہی الجہاد، وہ دو مین تھیم جو ابو الکلام کے تھے ان کو لے کر چلے. انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی، انہوں نے جماعت اسلامی بنائی. ان کے وہ تفسیری جو ہے وہ تو بڑے نوٹس ہیں، کوئی باقاعدہ تفسیر تو نہیں کہا جا سکتا مولانا ابو الکلام آزاد کی جو ہے، اگرچہ ام القرآن جو تفسیر سورہ فاتحہ جو ہے وہ واقعتاً اردو ادب کا بھی شاہکار ہے اور قرآن مجید کے علم و حکمت کا بھی بہت بڑا خزانہ، وہ کلاسک ہے اردو لٹریچر. لیکن یہ کہ کوئی مربوط اور مسلسل اور مکمل تفسیر وہ نہ لکھ سکے، جبکہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن، جسے وہ خود تفسیر نہیں کہتے اس لیے کہ انہوں نے جو تفسیری اشکالات ہیں ان سے بحث نہیں کی، بلکہ اب جو زمانہ بدل گیا تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ فارسی اصل زبان تھی، پھر وہ زمانہ آیا کہ اردو میں ضرورت محسوس ہوئی، اور اب وہ زمانہ آیا تھا کہ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کے افہام و تفہیم کی ضرورت تھی، کہ یہ جو انگریزی تعلیم نے اشکالات پیدا کیے ہیں ان کا حل ہو. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے تفہیم القرآن لکھی، اور وہ ایک تحریکی انداز، اقامت دین کا جذبہ، ایک حرکت، یہ اس پوری تفہیم کے اندر جو ہے وہ پیوست ہے. تو یہ ایک شاخ ہے ابو الکلام سے جس کا آغاز ہوا اور جس کو آگے بڑھایا ہے مولانا ابو العلا مودودی. میرے نقطۂ نظر سے پاکستان بننے کے بعد وہ سیاسی میدان میں اس دلدل میں وہ پھنس گئے، یہ دوسری بات ہے، میں اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا، وہ میدان میرے نزدیک اب خالی ہے. لہذا وہ جو بھی کوشش ہے وہ میں اپنی جو کر رہا ہوں وہ جان لیجئے کہ بنیادی طور پر اسی خلا کو پر کرنے کے لیے جو میرے خیال میں اس سیاست کی وادی میں گم ہو جانے کی وجہ سے خالی ہو گیا ہے، کہ ابو الکلام، ابو العلیٰ، اور اس کے بعد ہم اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، وہی ٹارچ ہے اس کو لے کر آگے چلیں. تیسری شاخ جس میں پہلی شخصیت ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کو اپنی تدبر اور تفکر کا مرکز بنا کر قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش، القرآن و یفسر و بعضہ بعضا کے تحت، اور نظم قرآن کو خاص طور پر، صرف ربط آیات ہی نہیں، ربط سور، سورتوں کا ربط کیا ہے، یہاں پر یہ سورتیں کس طرح باہم مربوط ہیں، ان کا عمود کیا ہے، یہ جو میتھڈالوجی ہے قرآن مجید کو قرآن پرائمریلی قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش، وہ میتھڈالوجی ایوالو کی ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے، اور اس کو آگے لے کر چلے ان کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحی، اور انہوں نے اب بہرحال 8 جلدوں میں تدبر قرآن تفسیر اپنی مکمل کر کے اپنے استاذ کے اس اسلوب تدبر قرآن پر ایک تفسیر جو ہے وہ مکمل. یہ ہے وہ تین درمیانی شاخیں. اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو سپیکٹرم معلوم ہوگا کہ یہ جو روشنی ہے اس کی ایک کرن کو پھاڑیں تو 7 رنگ برآمد ہوتے ہیں. تو اس تحریک رجوع الی القرآن کا یہ جو دور ہے، یہ پچھلے 50 برس کا دور، بلکہ 75 برس، اس پوری صدی کا سمجھیے، 20ویں صدی عیسوی میں یہ جو کام ہوا ہے، اس میں اگر آپ اسپیکٹرم اپنے ذہن میں بنائیں گے تو ایک انتہا پر تو وہ قادیانی لاہوری، اور وہاں ذرا لکیر بھی کھینچ دیجئے کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی باہر، دوسری انتہا پر یہ پرویزیت، اس وقت چونکہ اب مشرقیت بھی ایک زمانہ ماضی کی چیز ہے، سر سید بھی بہرحال اب اس حیثیت سے تو معروف نہیں، متعارف نہیں، اس وقت اگر اس کا کوئی حصہ ہے واقعی جو ابھی ہے، اور اس کے اثرات ہمارے ہاں کم نہیں ہے، بہت ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں، بیوروکریسی میں، آفیسرز میں اس کا بڑا حلقہ وسیع، اس لیے کہ جدیدیت کے ساتھ اس میں ایک ہم آہنگی ہے، اس میں ایک کمپرومائز ہے جدیدیت کے ساتھ، تو جدیدیت کے پرستار جو ہے وہ اس کی طرف خود بخود کھینچتے ہیں، وہ جو ہے دوسری انتہا پر اسپیکٹرم ہے، اسے پرویزیت سمجھیے۔ اس کے بیچ بیچ میں ہے یہ، کم و بیش اختلاف کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے درمیان میں بھلائی کا دائرہ، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے کسی معاملے میں، کسی سے کسی معاملے میں، مولانا اصلاحی صاحب سے اب رجم کے معاملے میں اختلاف مجھے ہوا، شدید ہوا، اور شدید رنج اور غم کے ساتھ ہوا، کہ اب ان کا جو شمار ہے وہ منکرین سنت کے ساتھ کرنا پڑے گا، منکرین حدیث کے ساتھ کرنا پڑے گا، اب وہ درمیانی جو طبقہ ہے اس سے کچھ ایک انتہا کی طرف کو کھسک گئے۔ وہی ہما تدبر قرآن کی تفسیر بحث یہ مجموعی بڑی اہمیت کی حامل، وہ میتھڈالوجی جو ہے قرآن کی سمجھنے کی، اس کا جو غور کرنے کا انداز ہے وہ وقعی۔ تو یہ جو درمیان میں ہے اس میں ایک طرف مولانا فلاحی، مولانا اصلاحی، مولانا ابو الکلام، مولانا ابو العلا، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، یہ میں اہم نام گنوا رہا ہوں، عجیب بات ہے یہ نام بھی جو ہے قافیے اور ردیف بھی ان کے ایک ہی ہیں، ابو الکلام ابو العلا، مولانا فراہی مولانا اصلاحی، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، اور شیخ الہند اور شیخ الاسلام، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، باقی اس کے ساتھ بریلوی علماء، دیوبندی علماء میں سے مولانا اشرف علی تھانوی، اور پھر ان کی تفسیر سے نکلنے والی تین تفسیریں، پھر اہل حدیث حضرات کے حلقے کی تفسیر، ان سب کو جمع کر لیجئے، یہ ہے درمیان میں ہمارا علمی سرمایہ۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے تک پہنچ گیا ہوں، میں نے جس خدمت قرآن کا بیڑا اٹھایا تھا اس کے ضمن میں یہ جان لیجئے کہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم مجھ پر جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میرے اندر کبھی یہ تنگ نظری پیدا نہیں ہوئی کہ اگر ایک کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں تو سب طرف سے آنکھیں بند کر لوں، وہ تعصب کی دیوار کبھی ہائی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک وقت میں انسان کی وابستگی کسی ایک طرف سے ہوتی ہے، اس وقت اسی فکر کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان تعصب کی پٹی آنکھوں پر نہ بندھنے دے، آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، دیکھتا رہے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو امکان ہے کہ انسان آگے بڑھے، اس کے علم کا دائرہ وسیع ہو، اس کے ذہن کا کینوس جو ہے وہ وسیع ہو۔ تو ایک تو مجھ پر اللہ کا بڑا فضل یہ ہوا ہے، وابستگی رہی ہے، اور وابستگی پیسیو نہیں، بڑی ایکٹیو رہی ہے، بڑی فعال وابستگی رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ بس اسی کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر ہر طرف سے آنکھیں بند کر۔ دوسرا مجھ پر جو بہت بڑا فضل ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اور آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تو تحدیث سے نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے فضل کو بیان کر رہا ہوں، اما بنعمت ربک فحدث، کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اگر ایک طرف سے کسی وجہ سے میں ڈس ایلوژن ہو گیا، بد دل ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، تو اس سے میں نے اپنا پورا کل کا کل تعلق منقطع کر لیا، بلکہ میں نے اس کے اندر جو بھلائی، جو خیر، جس کو کہ میں نے سمجھا کہ اس اختلاف کے باوجود یہ چیز اس میں ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑا نہیں، بلکہ اس کو میں نے قائم رکھا، اور اس طریقے سے میں ایک کے بعد دوسرے سے حصے لے کر اپنی ذات میں جمع کر، ورنہ اگر یہ ہوتا کہ ایک سے ٹوٹے تو کل کے کل ٹوٹ گئے، اور اب کل کے کل دوسرے ہی سے جڑ گئے، تو پھر وہی ہوگا کہ آگے دوڑ پیچھے چوڑ، پچھلا ساری محنت جو ہے اس کا تسلسل آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے، اور آگے انسان جو ہے چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، اور پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تو اگر اس کشمکش میں اور اس کوشش میں انسان جو مختلف مراحل میں جو اس کو ملے اس کو ہاتھ سے دیتا رہے تو خالی ہاتھ رہ جائے گا. لیکن یہ کہ اگر اس میں جو چیز جس پر اس کا دل ٹھکا ہو، جس کو اس نے علی وجہ البصیرت قبول کیا ہو، اس کو اپنے دامن میں لیے رہے، تو یہ بھی اس پر اللہ کا ایک بہت بڑا کرم اور اللہ کا ایک بہت بڑا فضل. یہ دو ہیں احسانات جو اللہ تعالی کے مجھ پر ہوئے ہیں. اس تمہید کے بعد میں آپ سے عرض کر دوں، میرا جو بھی قرآن مجید کے ساتھ ذہنی رابطہ ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا ظرف اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم اور فہم کا کوئی سراغ لوگوں کو یہ اس اعتبار سے نہیں دینا چاہتے کہ میں نے کہیں سے کچھ حاصل کیا، وہ یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ جیسے براہ راست میرے ہی دل پر القاء ہوا ہے، اور شاید پہلی مرتبہ یہ بات مجھ ہی پر منکشف ہوئی ہے، اور یہ تیر میں نے ہی مارا ہے. اس کے برعکس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہر مرحلے پر کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا ہے کہ میں نے یہاں سے یہ لیا، یہاں سے یہ لیا، یہاں سے یہ لیا. میرے فکر کا حدود اربا یہ ہے، میرے فکر یا سوچ کا کہ بمبے یہ ہیں، سرچشمے یہ ہیں. اس کی میں نے پوری طریقے سے وضاحت اپنے اس مضمون میں کی ہے جو دسمبر سن 76 کے نصاب میں چھپا تھا، اور اب میں کوشش کروں گا کہ یہ حکمت قرآن میں یہ مضمون دوبارہ شائع ہو جائے. تو اب اس تین تمہیدوں کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے اس فکر میں اول و آخر، پہلی سطح اور آخری سطح، کان کھول کر سن لیجئے، وہ فکر اقبال کی. پہلی سطح جو ہے، سب سٹریٹم جو ہے میرے ذہن کا سب سے نیچے، وہ اقبال کی ملی شاعری ہے، بانگے درا. ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا. میرے فکر کے، میرے شعور کی جو سب سے زیریں اور تحتانی سطح ہے اس پر وہ مرتسم، اور اسی میں کہیں وہ شعر بھی چپک گیا ہوگا جو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. یہ کہیں چپک کر رہ گیا ہے میرے ذہن. یہ تشخیص ہے اصل. اس کے بعد جو اوپر کا بلند ترین سطح ہے، اس بلند ترین سطح سے مراد کیا ہے؟ میٹا فزیکل ویو اور جدید سائنٹیفک جو ہمارے پاس علم کا ذخیرہ جمع ہوا ہے اس کا قرآن کے ساتھ جوڑ، یہ ہے بلند ترین سطح اس دور کے فکر کے اعتبار سے. وہ بھی علامہ اقبال ہی کے فکر پر مبنی، وہ فکر ان کا ریکنسٹرکشن کا ہے یا ان کی فارسی شاعری. اس کے درمیان میں تین سوتے وہ ہیں، ایک حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور حضرت شیخ الاسلام کے حواشی. اب بھی جو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے ترجمہ قرآن، اگر وہ صرف ایک ترجمہ قرآن پڑھنے کے بارے میں چاہے کہ میں صرف ایک پڑھ سکتا ہوں، تو میں اسے مشورہ دیتا ہوں اسی کا. وہ اصل میں اصل ثابت ہے، سلف کے ساتھ جڑا ہوا. سلف سے منقطع ہو جانا بہت بڑی بدقسمتی اور بڑا رسک ہوتا ہے. جڑے رہیے، پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ. ان سے منقطع کرنے والے وہی ہیں کہ جو کسی نہ کسی گمراہ راستے پر لوگوں کو ڈالنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں جو ایک ڈائمنشن ہے قرآن مجید کا، جو علم باطنی ہے جسے ہم تصوف کی چاشنی سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ بھی اس میں بتمام و کمال ہے. میں تو حیران ہوں مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی میں اندازہ ہوتا ہے کہ جدید سائنس کا بھی بہت مطالعہ ان کا تھا. بڑے اچھے ریفرنسز انہوں نے دیے، بڑے دل نشین. اگر کوئی شخص ایک ہی ترجمہ اور حواشی چاہتا ہو مجھ سے تو وہ ہے شیخ الہند کا ترجمہ، جو اصل میں ہے شاہ عبد القادر کا ترجمہ، اور حواشی ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. اور تیسرے ابو الکلام ابو العلیٰ. یہ جو دین کا ایک تحریکی تصور ہے، انقلابی تصور ہے، اقامت دین کا جذبہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے منظم جدوجہد جو اسلام کا ایک بنیادی تقاضا ہے، فرض عین ہے مسلمان کا، اس ضمن میں یہ جو ایک لائن ہے اس میں تفہیم القرآن اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے لا بد منہ، جزوی طور پر اختلاف یہ دوسری بات ہے، کسی جگہ پر اختلاف، تفسیری مسائل میں اختلاف، یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا مین تھیم جو ہے وہ حرکت ہے، وہ تحریک ہے، وہ انقلاب ہے، وہ دعوت ہے، وہ دین کے غلبے کی جد و جہد ہے. قرآن کا مطالعہ ہے تو اسی انداز میں، اور سیرت نبوی کا مطالعہ ہے تو اسی انداز میں. اور جو بھی مولانا نے مختلف قرآن مجید کی صورتیں جو مختلف ہیں ان کے جو انٹروڈکشن لکھے ہیں وہ بہت قیمتی ہے. پس منظر کے ساتھ، تاریخی پس منظر کے ساتھ قرآن کو جوڑتے چلے جانا یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس سے ہر جو جدید تعلیم یافتہ شخص ہے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں نے استفادہ کیا ہے اور اسے میں اپنے سینے کے ساتھ آج بھی لگائے. اور چوتھا اور آخری مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کا طریقے تدبر قرآن. دیکھیے میتھڈالوجی اور ہوتی ہے، اور ایک میتھڈالوجی کو اپلائی کر کے نتیجہ نکالنا یہ اور بات ہے. ہو سکتا ہے اصول آپ کا صحیح ہو، نتیجہ آپ غلط نکالے، تو وہ دوسری بات ہے کہ مجھے ان کے بعض نتائج سے شدید اختلاف ہے. بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت میں اسے بہت بڑی گمراہی سمجھتا ہوں، مولانا اصلاحی صاحب کا یہ نظم کے بارے میں نقطہ نظر میں اسے بہت بڑی گمراہی سمجھتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب پہنچ گئے ہیں منکرین حدیث کے صف کے بہت قریب، اور علماء ربانی کے صف سے ان کا تعلق جو ہے وہ اب منقطع ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ میتھڈالوجی، وہ طریقے تدبر قرآن، قرآن مجید کو قرآن سے سمجھنے کی ایک کوشش، القرآن و یفسر و بعضہ بعضا کے اصول کو اپلائی کرنا، قرآن کا ایک مربوط کلام ہونا اور اس حیثیت سے اس پر تدبر اور تعمق، یہ ہے وہ چیز کہ جس کو بہرحال اس وجہ سے کہ اصلاحی صاحب سے اختلاف ہو گیا ہو اسے اگر میں اپنے ہاتھ سے دے دوں گا تو وہ تو میں اپنے خود پاؤں پر کلہاڑی ماروں گا. میرے پاس یہ چار کوشے ہیں جن سے میں نے قسم فیض کیا ہے. اختلافات اپنی جگہ ہے، اقبال سے اختلاف ہے بہت معاملات میں ہے، مولانا مودودی سے اختلاف ہے بہت سے معاملات میں ہے، اصلاحی صاحب سے اختلاف ہے بہت سے معاملات میں ہے. ہاں البتہ مجھے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ملی ہے کہ جس میں مجھے شیخ الہند و شیخ الاسلام سے بھی اختلاف ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک اعتماد جو ہے ان کے بارے میں بحیثیت مجموعی، ان کے فکر کے بارے میں بھی، ان کے رخ کے بارے میں بھی پورا اطمینان. یہ ہے اصل میں وہ بنیاد. اس کے ادھر ابو الکلام ابو لالا، ادھر فراہی اور اصلاحی، ادھر بھی اقبال اور پھر ادھر بھی اقبال. یہ ہے میرے فکر قرآنی کا حدود اربا، اور یہ ہے وہ گوشے کہ جن سے میں نے قسم فیض کیا ہے، جن سے جو کچھ میں نے اخذ کیا اور حاصل کیا اب اس کو پھیلا رہا ہوں. میرے قافلے میں لٹا دے اسے اور لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. انجمن خدام القرآن قائم کی تو اسی غرض سے، قرآن کانفرنسوں کا انعقاد ہوا تو اسی مقصد سے، قرآنی تربیت گاہیں قائم ہوئی تو اسی مقصد سے، دارالاشاعت قائم کیا تھا تو اسی غرض سے، انجمن کی مطبوعات ہیں تو اسی لیے، درس کے کیسٹس ہیں تو اسی لیے، درس کے لیے دیار غیر میں جاتا ہوں تو اسی مقصد کے لیے. رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف توجہ، قرآن کی طرف ایک رخ کا پھر جانا، دوبارہ آ جانا، یہ ہے وہ جد و جہد، یہ ہے وہ کوشش جس کے لیے منظم جو ہم نے ادارہ قائم کیا وہ انجمن خدام القرآن. اور اب الحمدللہ اس کے ضمن میں جو ایک پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اور نوجوان بھی ہیں جو جز وقتی نہیں، ہم وقتی طور پر اپنی زندگیوں کو اسی تعلیم و تعلم قرآن کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر کے وہ آ گئے ہیں قرآن اکیڈمی کے اندر. اس کام کا آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ میرے لیے واقعتاً جو عمر بھر کی کوشش ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے انسان کی عمر میں جو اصل محنت اور اصل کوئی مشقت کرنے کا دور ہوتا ہے وہ یہی تھا. اب تو وہ عمر جو ہے ڈھلوان پر آ چکی، توانائیاں جو ہے وہ اب نیچے جا رہی ہیں. کبھی میں دن میں 6-7 گھنٹے بولا ہوں، اور اب میرا حال یہ ہے کہ میں 1.5 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ بیک وقت بول نہیں سکتا، اور اس میں بھی جو حال میرے گلے کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن بہرحال اطمینان یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے مشکات شریف میں کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمہ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ. ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا اور قرآن میں سے اس کے حروف کے سوا کچھ نہ رہے گا, رسم الخط رہ جائے گا. وہ دور آ گیا تھا مسلمانوں پر, لیکن اس دور سے پھر جو آگے ایک رینائسنس ہوا ہے, ایک احیاء کا عمل ہوا ہے, اس میں خاص طور پر رجوع الی القرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا, جس میں پہلی خدمت جو ہے شاہ ولی اللہ نے کی, پھر ان کے دونوں بیٹوں نے کی, اور پھر میں نے وہ تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو بہرحال جو توانائیاں ہیں, جو قوتیں ہیں, جو کوششیں ہیں, وہ اس مقصد پر لگی ہیں, اس جد و جہد میں صرف ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بکار چنو میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے, جو بھی کچھ کیا ہے بہرحال اس مقصد عزیز کے تحت کیا ہے, لہذا وقت یا قوت یا صلاحیت ضائع نہیں. اب آخر میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو میری آج کی گفتگو تھی, یہ در حقیقت ایک مہم کا سلسلہ آغاز ہے. پیش نظر یہ ہے کہ اس ماہ شعبان میں کچھ منظم کوشش آپ لوگ بھی کریں, اس جد و جہد میں شامل ہو, گلی گلی, محلے محلے, مسجدوں میں, مدارس میں, کالجوں میں اس پیغام کو پہنچایا جائے. تو یہ جو اب ہمارے دن آئیں گے, 6-7 دن تک اب یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا, اس میں ایک تو کل کے لیے صرف یہ گزارش ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں, مجبوری ہے میری, مجھے پنڈی جانا ہے ایک ضروری کام سے. کل عظمت قرآن کا جو میری ایک تقریر ہے اس کا کیسٹ یہاں سنایا جائے, جس کو بھی اب اس کام کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے وہ جان لے کہ وہ میری ذات کے ساتھ دلچسپی نہ رکھے, بڑے گھاٹے میں رہے گا, اس کام کے ساتھ دلچسپی رکھے. تو اس کام کے ساتھ دلچسپی ہے تو جس طرح آج آئے ہیں اسی طرح کل آئیے, اس لیے کہ ورنہ تو پھر معاملہ ایک شخص کے ساتھ ہے. تقریر میری ہے وہ کل بھی عظمت قرآن کے موضوع پر, اور اس کے بعد پرسوں سے میرا جو ایک کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اس کا یہاں میں مطالعہ آپ کو کراؤں گا, تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا خود اپنا ذہنی ربط وہ قائم ہو جائے. پھر اسی کتابچے کو لے کر آپ اور لوگ اپنے نام لکھوائیں, پتے لکھوائیں, جو بھی اس کام میں اس ماہ شعبان کے دوران وقت دینے کے لیے تیار ہوں, وہ ہمارے ساتھی جو ہے کل سے انشاءاللہ آپ کو باہر ملیں گے اور وہاں وہ آپ کے نام آپ کے پتے درج کریں گے. تو نہ صرف یہ کہ آپ اب اس 6-7 دن تک متواتر اپنا یہ وقت اثر سے مغرب تک کا فارغ کریں, بلکہ شعبان کے دوران کام کرنے کے لیے کمر کس کے کچھ وقت نکال کر کچھ اپنا پیسہ بھی صرف کیجئے, کچھ چیزیں چھاپنی ہو تو چھاپیے, لوگوں کو پہنچانا ہو پہنچائیے, پوسٹر ہو, ہینڈ بلز ہو, لیکن یہ کہ کم سے کم لاہور کی فضا میں ایسا ہو جائے کہ معلوم ہو کہ قرآن کی طرف ایک رجوع کی ایک مہم جو ہے وہ اٹھی, اور اس میں ہر شخص جو ہے اپنے امکان پر حصہ لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.